مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام، جبکہ انجینئر ہیں السانتوز۔ سامعین، دنیا کے بیشتر جو فلسفی ہیں، دانشور ہیں، سماجی اور سیاسی علوم کے ماہرین ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی طرز ہائے حکومت متعارف کرائے گئے ہیں، جمہوریت ان میں سے سب سے بہتر نظام ہے۔ لیکن کئی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر نقائص سے پاک نظام بہرحال یہ بھی نہیں ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، اور بنیادی جمہوری اصولوں کی جو اساس ہے اس میں رائے دینے والوں کے فہم اور شعور کے فرق کے باوجود رائے میں جو برابری کا پیمانہ ہے اس پہ وہ تنقید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پاپولزم ہے، جو کرپشن ہے، جو قبائلی انداز فکر ہے، ان ساری چیزوں کو جمہوریت کے لیے یا اس کی چادر میں ایک دھبا خیال کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں قائم ایک ادارہ ہے فریڈم ہاؤس، اور اس نے سال 2016 سے متعلق جو رپورٹ جاری کی ہے، جمہوری انڈیکس جو جاری کیا ہے، اور یہ ادارہ در حقیقت جو ہے مختلف دنیا کے اندر جمہوری اداروں کی کارکردگی کو اس کی نگرانی کرتا ہے۔ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ 2016 میں وسطی اور مشرقی یورپ میں، بلکان اور یوریشیا کے نصف سے زیادہ ممالک، جس میں ہنگری جیسے ملک بھی شامل ہیں، وہاں پہ جمہوریت کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں پہ پاپولزم اور بدعنوانی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ جمہوریت مغربی ملکوں میں، اس کے باوجود بیشتر مغربی ملکوں میں، کیوں ایک کامیاب ماڈل ہے، اور یہ اس پوری اسپرٹ کے ساتھ مشرقی ممالک، خاص طور پہ اسلامی دنیا کے اندر، یہ ایک مقبول ماڈل کیوں نہیں ہو سکا ہے، یا پوری اسپرٹ کے ساتھ اپلائی کیوں نہیں ہو سکا ہے۔ جائزہ ہم اس کا لیں گے۔ ہمارے ساتھ اس پہ تجزیے کے لیے موجود ہیں جناب خالد محمود صاحب، ممبر ہیں ہاؤس آف کامنز کے، برطانیہ سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب، سینئر پالیٹیشین، سیاستدان پاکستان کے، ممتاز قانون دان، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، جہانگیر خٹک پولیٹیکل کمنٹریٹر ہیں، پاکستان کے اندر صحافت سے وابستہ رہ چکے ہیں اور یہاں پہ نیو یارک یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ڈاکٹر غلام مجتبیٰ، یہ بھی ورکنگ پالیٹیشین ہیں، ایکٹیو پالیٹیشین ہیں اور ساتھ ساتھ رائٹر بھی ہیں، ان کی رائے بھی ہم لیں گے۔ مختلف مہمان ہمیں اس پروگرام میں جوائن کریں گے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ خالد محمود صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں جی؟ خالد صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں جی؟ جہانگیر خٹک صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جمہوریت ظاہر ہے ایک قبول عام اور ایک مقبول عام طرز حکومت ہے، لیکن اس کے اندر جو خرابیاں ہیں، جن کا مختصر تذکرہ ہم نے یہاں پہ بھی کیا ہے، ان پہ اس کے باوجود کیوں قابو نہیں پایا جا سکا؟ اب کافی صدیوں سے یہ رائج ہے۔
دیکھیے، جمہوریت ظاہر آئیڈیل جمہوریت تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں آپ کو کہیں بھی ملے گی، نہ ہے، اور شاید یہ اس کا قائم ہونا جو ہے وہ کافی حد تک ایک خواب بھی رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے جو بہت زیادہ بنیادی اصول ہیں، ان کو اگر آپ فالو کریں تو آپ کسی حد تک تو جمہوری کہلا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل اینڈ فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، تو اگر اس ڈیفینیشن کے تحت اگر آپ کہیں پر بھی نظر دہرائیں تو اس کو، یہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ناممکن ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ انتہائی مشکل عمل ہے۔ اور جمہوریت جو ہے وہ مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں جو وہاں کی سبجیکٹ کنڈیشنز ہیں ان کے تحت اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور اسی کے تحت اس کو پریکٹس بھی کیا جاتا ہے۔ لہذا وہ جمہوریت ڈکٹیٹرشپ کے تحت سو کال جمہوریت ہے، وہاں کے جو رہنما ہیں ان کے لیے وہ جمہوریت ہے، دنیا کے لیے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اسی طرح ایسے جمہوری ممالک جو کہ دنیا بھر میں جمہوری یا ان کی احترام کی نظر سے پر بھی ایسی پریکٹسز موجود ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی غیر جمہوری نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت زیادہ براڈ ٹرم ہے، اور یہ ڈیپینڈس کہ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں اور کہاں پوچھ رہے ہیں۔
صحیح، کس سے پوچھ رہے ہیں، کہاں پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب، آپ یہ بتائیے گا، کیا مختلف سماج، مختلف معاشرے جو جمہوریت کا ماڈل ہے، اس میں تحریف یا اضافت کر سکتے ہیں؟
دیکھیے ابھی پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس گفتگو کو تھوڑا سا اس میں شامل کرتے ہوئے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ چائنیز فوڈ جب چائنا میں آپ کھاتے ہیں تو اٹ ہیز اے چائنیز ٹیسٹ،
صحیح.
جب آپ دبئی میں کھاتے ہیں تو اٹ از بلینڈیڈ ٹو عربک ٹیسٹ،
صحیح.
جب آپ لندن میں کھاتے ہیں تو اٹ از بلینڈیڈ ٹو برٹش ٹیسٹ، امریکہ میں کھاتے ہیں تو اٹ از بلینڈیڈ ٹو امریکن ٹیسٹ. تو کلچرل انفلوئنس ڈیفینیٹلی ڈیموکریسی کے اوپر ہوتا ہے، اور یس جو کلچر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جمہوریت کو کس طرح اس کلچر کے اندر فٹ ان کیا جائے.
صحیح.
دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے جمہوریت سرٹنلی از اے براڈر ٹرم، ہاؤ ٹو امپلیمنٹ بیسک ڈیموکریسی یا پرنسپلز آف ڈیموکریسی، اس کے اندر دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر یہ کہ رول آف لا، ایکول جسٹس، دیر شوڈ ناٹ بی نو سلیکٹو جسٹس، جسٹس شوڈ بی اپ ہیلڈ، فریڈم آف اسپیچ، یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں. اور اس کے اندر جو ڈیٹریمنٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی آٹوکریسی ہے، جہاں پہ ایک آدمی اپنے اوپر ساری پاور رکھنا چاہتا ہے وہ ڈیموکریسی کو اپہولڈ نہیں کرے گا.
صحیح.
کلیپٹوکریسی ہے، نیپوٹزم ہے، مونارکی ہے. اور جو چیزیں اس کے راستے میں روڈ بلاکس ہیں وہ اکنامک ڈیپریویشن، انلٹریسی، لیک آف اویئرنیس، لسٹ فار پاور بائی دی کرپٹ پالیٹیشنز، یہ ساری چیزیں ڈیٹریمنٹس ہیں اس کے اندر. تو ڈیموکریسی از سچ اے براڈر ٹرم کہ اگر آپ اس پہ گھنٹوں ڈبیٹ کریں گے
جی.
اور اس میں سے ایک ایشو کو بھی ڈسکس کریں گے تو سرٹنلی اٹ ول برنگ سو مینی تھنگس. دیز ڈیز اٹس ناٹ اے وار آف بارڈرس، دنیا کے اندر کوئی جنگ بارڈرس کی نہیں ہو رہی ہے، اٹ از آل اکنامک ایشو. اور اکنامک ایشو، اکنامک ڈیپریویشن، جسٹس، سلیکٹو جسٹس کا ہونا، فلیکسنگ آف مسلز آٹوکریسی کے اندر، یہ ساری چیزیں ڈیموکریسی اس کو رد کرتی ہے.
انفارچونیٹلی جو چیزیں اس کو رد کرتی ہے، جن کو رد کرتی ہے جمہوریت، وہ کسی نہ کسی شکل میں مختلف صورتوں میں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں. یعنی ارسٹوکریسی جمہوریت کے اندر بھی غالب آ جاتی ہے. پیسہ، کیپٹلزم جو ہے وہ بھی، اس کو آپ اگر حالیہ نظر ڈالیں ایون مغربی ممالک کے اندر، سو وہاں پہ جو پیسہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی بھی یہ کسی حد تک غلام بن کے رہ جاتی ہے. وہ لوگ اس کو کیپٹلائز کر لیتے ہیں، اس کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں. یہ اس کے اوپر تنقید بھی ہے. ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب، سینئر پالیٹیشین ہیں، قانون دان ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں جمہوریت اور ہمارا جو پس منظر ہے، ہم نے اپنے ابتدائی میں بتایا ہے کہ یہاں پہ فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ یورپ کے کئی ملک ہیں، وسطی یورپ کے اور مشرقی یورپ کے، جہاں پہ جمہوریت یا اس کے جو ٹرینڈز ہیں وہ ایٹ ڈکلائن ہیں. کئی انڈیویجولز کو، کئی ملکوں کو، ہنگری جیسے ملکوں کو اس کا ذمہ دار بھی قرار دیا گیا ہے. پاپولزم کی جو پالیٹکس ہے اس کو قصوروار سمجھا گیا ہے، اور بدعنوانی، اس کی وجہ سے جو جمہوریت کی ساکھ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان ملکوں میں متاثر ہوئی ہے، خاص طور پہ ان 29 ممالک کے اندر کا خاص طور پہ تذکرہ ہے کہ ایٹ ڈکلائن ہے. اسلامی دنیا یا مسلمان جو مسلم دنیا ہے، وہاں پہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ مکمل طور پہ وہ ہم آہنگ نہیں ہو پا رہی آج تک. آپ سے میں بنیادی سوال کرنا چاہوں گا جو پہلے پینلسٹ سے کیا، کہ یہ ایک مقبول طرز حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جو واضح خامیاں ہیں ان پہ اوپر کیوں قابو پایا نہیں جا سکا، ایک بات. اور پھر مسلم دنیا کے اندر اڈیپٹیبلٹی میں کیا ایشوز ہیں جمہوریت کو بطور ایک طرز حکومت کے اختیار کرنے کے؟
مسلم دنیا کے اندر
اڈیپٹیبلٹی
کا مسئلہ
ہے، جی 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 بالکل. آپ سے
مسلم دنیا میں پہلے تو سب سے ابھی تک ایک تصور خلافت کا موجود ہے، جس میں کہ جمہوریت کنسنٹریشن سے آگے نہیں بڑھی تھی، اور ابھی تک وہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکی، کیونکہ کچھ عرصہ تو ملوکیت میں دور گزر گیا مسلمانوں کی تہذیب کا، اور اس کے بعد ڈکلائن کے دوران میں کلونیلزم آ گئی، جس میں جمہوریت کو یقینی طور پر ایک کلونیل گورنمنٹ نے آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے رد عمل میں مسلمان ممالک میں جہاں کہیں کلونیلزم آئی ہے انہوں نے رد عمل میں اس کو پسند نہیں کیا، اور یہی سمجھا کہ یہ ان کی بنائی ہوئی کوئی ترکیب ہے جس سے وہ غلامی کی زنجیریں ہمارے اوپر مزید طویل کرنا چاہتے ہیں، ان کی مدت طویل کرنا چاہتے ہیں. تو چونکہ ہمارے تاریخ میں
جمہوریت کے اوپر کوئی حکومت چلتی ابھی تک تو دکھائی نہیں دی تھی, اس لیے اس اسٹیٹس کو آپ کہہ لیجیے یا جمہوریت کو کہہ لیجیے, اس جمہور سے نکلنا ذرا مشکل ہوا ہوا ہے مسلمان ممالک کے لیے.
صحیح.
ورنہ میرا اپنا نقطہ نظر تو یہی ہے کہ اگر ہم خلفائے راشدین کے انتخابات کی جانب بھی جائیں اور ان کو نئی تشریح دے سکیں تو بھی اس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر اس میں ارتقاء کا عمل جاری رہتا تو مسلمان ممالک میں بھی جمہوریت کا کچھ نہ کچھ صورتحال بہتر ہو جاتی. مثال کے طور پر جب سادہ بن سخیفہ بن سعد میں بحث چلی کس کے پاس خلافت آنی چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد, تو معاملہ باقاعدہ ایک لحاظ سے پارلیمنٹ ہی آپ کہہ لیجیے اسے, کیونکہ وہ اہل اہل حق تھے, وہ لوگ تھے جو کہ فیصلہ کرنے کے بعد اس فیصلے کو نافذ کر سکتے تھے, انہوں ہی نے اس پر فیصلہ کیا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صلی اللہ ابو بکر نے وصیت کے ذریعے نافذ کر خلیفہ بنا دیا تھا. وصیت سے خلیفے نہیں بنائے جاتے, وراثت میں تو آپ کسی کو دے بھی نہیں سکتے اپنا ورثہ اپنی زندگی کے بعد, تو اس لیے وصیت کے ذریعے نہیں ہوا. انہوں نے کہا میرے خیال کے مطابق یہی بہتر شخص ہے اور لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا, تو ضرور میں جمہوریت کی تشریحیں لے آتا ہوں. اسی طریقے سے اگر باہر معاملات کو نئی تشریحات کی جاتی جو کہ ہمارے فقہا نے نہیں دی تو ہم سے غلطی یہ رہی.
صحیح ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس کی ایکسیپٹنس میں, اس کی اڈیپٹیبلٹی میں ہمیں ایشوز آ رہے ہیں. خالد محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ممبر ہاؤس آف کامنس برطانیہ سے ہمارے ساتھ ہیں. خالد صاحب, ہم بات کر رہے ہیں فریڈم ہاؤس کی اس رپورٹ کے پس منظر میں جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یورپ وسطی یورپ اور مشرقی یورپ کے کئی ملکوں میں جو جمہوری اشاری ہیں یا جمہوریت کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوئی ہے پاپولزم کرپشن ان ایشوز کے سبب. تو جو ویسٹ ہے وہاں پہ جمہوریت ایک بڑا کامیاب سکسیزفل ماڈل ہے اور ویسٹ ہی کے کچھ پورشنس کے اندر کچھ حصوں کے اندر جمہوریت ایٹ ڈکلائن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ویسٹ بھی اس کے بھی کئی ایک ممالک یا کئی ایک حصے ابھی تک تیار نہیں ہیں اس طرح سے حکومت کے لیے, ایک بات. اور پھر اب تک جتنے نظام ہائے حکومت آئے ہیں جمہوریت کہاں کھڑی آپ دیکھتے ہیں, کتنا بہتر یا ٹرانسپیرنٹ نظام ہے؟
یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ نظام ہے. جتنی بھی ایشوز یہاں اسپیشل برطانیہ میں جو ہماری ہیں, یہ ہر ایک طرف سے فریڈم آف انفارمیشن جو ایکٹ جو لیبر گورنمنٹ نے تقریباً آپ سے 8 سال پہلے وہ وجود میں لائے تھے یہاں, اس سے تقریباً ہر بھی بات جو ہے ہماری جتنے بھی الاؤنسز ہیں اور اسٹاف کے جتنے الاؤنسز ہیں جو ملتا ہے ہمیں وہ بالکل ہی اپیرنٹ ٹرانسپیرنٹ ہے, جو ہم اس کو سامنے کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اور اس طور سے وہ بالکل سامنے آتا ہے. اور جہاں بھی جمہوریت ہے وہاں ٹرانسپیرنسی سب سے لازمی ہے, اور انسٹیٹیوشنس چاہیے پہلے, جسے یہ الیکشن سے نہیں ہوتے, کسی اور ایک حادثے سے نہیں ہوتی, یہ پوری انسٹیٹیوشنس جو ہیں جب تک وہ شامل نہ ہوں, جو نان گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس ہیں جو اکاؤنٹیبل ٹرانسپیرنسی کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں جب تک وہ نہیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیموکریسی ایسے نہیں آتی. ڈیموکریسی آتی ہے کہ وہ اپنے سب سے پہلے جو ان کی آرگنائزیشنس ہیں وہ سیٹ اپس جو ہیں جب تک وہ تیار نہ ہوں تو ڈیموکریسی کبھی ایسے ایک کوئی میجک وانڈ نہیں ہے جس سے وہ آتی ہیں, وہ انسٹیٹیوشنز آتی ہیں.
انسٹیٹیوشنز ظاہر اگر ہوں گے تو وہاں پہ تبھی آگے ڈیولپمنٹ ہوگی, جمہوریت پنپے گی اور اس کو فروغ ملے گا. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, پینل کے ساتھ ہم واپس آئیں گے اور اس بات پہ گفتگو جاری رکھیں گے کہ اس کو نقائص سے پاک کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے یہ نظام حکومت. ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے آپ سن رہے ہیں پروگرام راؤنڈ ٹیبل. میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور السینتوز ہمارے انجینئر ہیں. بات ہم کر رہے ہیں کہ جمہوریت کی ساکھ میں بہت سے ممالک میں کمی, فریڈم ہاؤس کی یہ رپورٹ اور یہ ہمارا پس منظر ہے. ہمارے ساتھ ہیں خالد محمود صاحب, ممبر ہاؤس آف کامنس, سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب, پاکستان کے سینئر پالیٹیشین قانون دان, جہانگیر خٹک صاحب, پولیٹیکل کمنٹریٹر اور نیو یارک یونیورسٹی سے وابستہ ہیں, اور ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے. جہانگیر خٹک صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ ابھی جس رپورٹ کا پس منظر میں ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں, کہاں وہاں پہ یہ بھی گیا کہ جو مقبول رہنما ہیں ان کا جو نعرے بازی ہے, جو ریٹرکس ہیں, اسپیشلی اگر ہم دیکھیں ترقی پذیر ملکوں کے اندر, اور وہ جو مستحکم جمہوریتوں کے خلاف ان کی جو نعرے بازی ہے وہ بھی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے. اور پھر جو پاپولزم کی ایک اور سیاست ہے, وہ امریکہ جیسا ملک ہو, وہاں پہ ان پاپولسٹ لیڈرز کا سامنے آنا, وہ بھی در حقیقت کسی نہ کسی سطح پہ نقصان دہ ہے اس ڈیموکریٹک اسپرٹ کے لیے. ویسٹ کے کئی ایک رہنماؤں کا تذکرہ ہے, بریگزٹ آپ کے سامنے ہے, کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے, جمہوریت کا جو یا کسی بھی نظام کا, لیکن چونکہ جمہوری نظام کو سب سے آئیڈیل سمجھا جاتا ہے پولیٹیکل, اکنامک, سوشل امپاورمنٹ کے لیے کسی بھی ایک شہری کی, اس لیے اگر یہ نظام کہیں پر بھی, چاہے وہ امریکہ ہو یا یورپ کا کوئی ملک ہو یا ایشیا یا افریقہ کا, جمہوریت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو, اگر وہاں پر یہ نظام ایک عام آدمی کو امپاور کرنے میں ناکام رہے تو وہاں پر مختلف قسم کے ریزلٹس سامنے آ رہے ہیں. جس طرح آپ نے یورپ کا ذکر کیا, وہاں پر فار رائٹ موومنٹس اپنا سر اٹھا رہی ہیں اور ان کی کافی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. جرمنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں وہاں پر جو فار رائٹسٹ ہیں ان کی تقریباً 10% سے بھی زیادہ سیٹیں پارلیمنٹ میں آ سکتی ہیں. یہی حال فرانس میں ہے اور دوسرے ممالک, نیدرلینڈ میں ہم نے دیکھا, گرچہ وہاں پہ وہ کامیاب تو نہیں ہوئے لیکن پھر بھی وہاں پر بھی ان کی بڑی طاقت ہے. اور آپ نے امریکہ میں بھی دیکھا کہ جو عام سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ایک پاپولسٹ موومنٹ ہی کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے, اور جو اس کے درمیان میں آپ دیکھیں تو آپ کو دو تین چیزیں نظر آتی ہیں. بنیادی چیز جو آپ کو نظر آتی ہے وہ اکنامک ڈس امپاورمنٹ ہے. بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر کے غربت ہے یا وہاں پر ترقی کے وہ ثمرات سامنے نہیں آئے یا عام آدمی تک نہیں پہنچے جن کا وہ توقع کر رہے تھے, اور دوسرے شہروں میں آپ نے آئیلینڈز آف پراسپیرٹی بنا دیے, تو اس کی وجہ سے ایک پاپولر ڈسکنٹینٹمنٹ بنتی ہے اور وہ مختلف شکلوں میں سامنے آتی ہے.
صحیح.
جو اس کو آپ کسی بھی شکل میں کہیں, لیکن جب ایک عام شہری کی زندگی میں ہوپ کا عنصر کم ہونا شروع ہو جائے تو وہ مختلف شکلوں میں معاشرے میں آپ کو نظر آئے گا. کہیں پر آپ کو وہ پاپولسٹ موومنٹس کی صورت میں نظر آئے گا, کہیں پر وہ مذہبی انتہا پسندی کی صورت میں نظر آئے گا, لیکن ایٹ دا باٹم آف اٹ آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی. نمبر ون, انصاف کی کمیابی.
صحیح.
اور نمبر ٹو, جو آپ کے جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور ترقی کے ثمرات عام لوگوں تک نہ پہنچنے. آپ اس نظام کو کوئی بھی نام دیں, اگر وہ یہ چیزیں عام شہری تک پہنچانے میں ناکام رہے تو آپ اس کو کسی حد تک تو جمہوری کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ مکمل طور پر جمہوری ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو مقصد تھا, جو میکینزم تھا, وہ کام نہیں کر رہا. اگر اس کے کچھ انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں تو کچھ جو ہیں وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں, اور وہ عام شہری کے جو مسائل ہیں ان کو مکمل طور پر ایڈریس کرنے میں ناکام رہے ہیں.
صحیح.
اور اسی لیے ایک سپیس کریٹ ہوئی ہے جس میں کہ مختلف قسم کی انتہا پسندانہ سوچ, چاہے وہ سیاسی ہو یا کسی اور صورت میں ہو, وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ دنیا کے مختلف حصوں میں نظر آ رہی ہے.
Exactly. یہی میں اس کو, ہم نے کوشش کی تھی کہ حسن سارسا بھی ہمارے ساتھ ہوں, میں ان کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں انہوں نے کہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر باقی نظام دنیا کے آئے اور ختم ہو گئے تو ضروری نہیں کہ جمہوریت کو بھی جو ہے وہ ثبات ہو, اس کے اندر بھی کئی خامیاں ریفلیکٹ ہوتی ہیں, اور طاقتور آدمی, امیر آدمی اس کو جیسے اپنے گھر کی لونڈی بنا لیتا ہے, یہ اس کی سب سے بڑی خامی کے طور پہ نظر آ رہا ہے. انہوں نے اشارہ کیا پاکستان, بھارت, یہاں پہ امریکہ میں حالیہ انتخابات کے نتائج کے پس منظر میں. سو وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ یہی دیر پا ہو, آگے چل کے اس نظام میں تحریف ہو سکتی ہے, نیا کوئی نظام حکومت بنی نو انسان جو ہے وہ اپنے لیے تلاش کر سکتی ہے, دیکھ سکتی ہے. ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب, آپ اس بات کو آگے بڑھائیے گا, جمہوریت اور اس کے ساتھ اسٹرک رہنا ہے, یا جو فلاسفر ہیں, پولیٹیکل تھیورسٹ ہیں, ان کے پیش نظر کوئی اور ماڈلز بھی ہو سکتے ہیں ماڈرن دنیا کے لیے؟
جی آپ نے بڑی صحیح بات کی. بات یہ ہے کہ اور پہلے بھی جو گفتگو کی خٹک صاحب نے وہ بھی بڑی صحیح کی. اس کے اندر دو بڑی چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ کیا پاپولیشن کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں اپنے سسٹم کے اندر یا ان کو آپ انگیج کر رہے ہیں. نمبر ٹو, کیا آپ سینس آف ڈپریویشن پیدا کر رہے ہیں یا ان کو آپ سینس آف اونرشپ دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سینس آف اونرشپ لوگوں کو دے رہے ہیں, ان کو انگیج کر رہے ہیں سسٹم کے اندر. لیکن ہو از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ اینڈ ہو از فیلنگ ان دس؟ از دس دی سسٹم؟ کیا سسٹم فیل کر رہا ہے, جمہوریت فیل کر رہی ہے یا لیڈرشپ فیل کر رہی ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ لیڈرشپ کی ناکامی ہے اگر وہ لوگوں کو انگیج کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں اور لوگ ڈس انفرینچائزڈ ہو رہے ہیں. یہ لیڈرشپ کی ناکامی ہے کہ سینس آف ڈپریویشن ہو رہا ہے بجائے یہ کہ اس کے اندر بہتری ہو اور اونرشپ پیدا ہو.
لیکن لیڈرشپ کو بھی تو لیکن جمہور الیکٹ کر کے لا رہا ہے. سو بنیادی طور پہ تو یہاں پہ سوال اس فہم پہ بھی ہوگا جس کے بارے میں ہم نے شروع میں شعر میں جس کو کوٹ کیا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. سو جمہوریت کے لیے جو جس لیڈرشپ کو بلیم کیا جا رہا ہے اس لیڈرشپ کا انتخاب بھی تو جمہور ہی کرتا ہے.
ہاں, لیکن وہ لیڈرشپ جمہوریت کو لے کر لیڈ کرتا ہے اور جمہوریت بغیر لیڈرشپ کے نہیں چل سکتی ہے. لیڈرشپ کا رول یہ ہے کہ اوباما الیکشن کے اندر آئے اور انہوں نے ایک نعرہ دیا, یس وی کین. جب یہاں پہ اکنامک اپٹیبلز ہو رہی تھیں, اکنامک ڈپریویشن ہو رہا تھا, ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کریش کر رہی تھی لانگ واک میں جانے کے بعد, اس نے ایک لیڈرشپ دی وچ از کالڈ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ, وچ مینس he gave a sigh of hope to the people. He got the people engaged, not disenfranchised. He got the people, he gave the people the sense of ownership, yes we can, and that transformational leadership changed the economy of the country. Usne uske andar break dala, usne logon ko sigh of relief kiya. Then there is something that is called situational leadership. جس وقت 1940s کے اندر ورلڈ وار ٹو ہاری جا رہی تھی اور ایلائیڈ فورسز ہار رہے تھے, تو جنرل ڈوئٹ آئزن ہاور نے ون آف فرسٹ ایئر وار کو ایڈریس کیا اور اس نے ان کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ ایک ہاری ہوئی جنگ کو انہوں نے جا کر جیتا. دیٹ از سچویشنل لیڈرشپ, ہاؤ یو پلے ود دی سینٹیمنٹس آف دی پیپل اینڈ گیو دیم دی رائٹ ڈائریکشن. تو اسی کے لیے ہمیں تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ بتائی گئی ہیں, اور جمہوریت کی بنیاد مسلم معاشرے کی بنیاد ہے جس کا ذکر ابھی پہلے حسن ظفر صاحب نے کیا. شورائی نظام, شورائی نظام جمہوریت کا حصہ ہے. عمل احتساب, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی اس کا حصہ ہے. تقوی, تقوی, ڈونٹ ٹیک اٹ ان رانگ وے,
یعنی ہاں بالکل ریلیجن, تاکہ جواب دہی کا عمل ہے وہ بھی تقوی بھی اسی کے اندر جواب دہی کے اندر ہے.
اگر یہ تینوں چیزیں انگریڈینٹس کو آپ بیسیکلی لے کر چلیں گے تو ایک اچھی لیڈرشپ فارم ہوگی. وہ لیڈرشپ جو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ہوگی, جو سچویشنل لیڈرشپ ہوگی, لوگوں کو ڈس انفرینچائز نہیں ہونے دے گی.
ایگزیکٹلی, ہمارے جو پروڈیوسر ہیں اسفر امام, انہوں نے اس پروگرام میں آنے سے پہلے مجھے ایک چیز جو ٹپ کی ایک رپورٹ کے پس منظر میں, وہ یہ تھی کہ جو ریلیجیس ویلیوز ہیں, اسپیشلی انہوں نے اسلام کے ریفرنس میں کہا کہ دنیا کے جن ٹاپ ممالک نے ان ویلیوز کے نیچے اپنا جمہوری نظام قائم کر رکھا ہے, ان میں کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے وہ پہلے 50-60 نمبروں پہ نہیں ہے. اٹلی اور اس جیسے ملک سب سے پہلے ہیں. یعنی ریلیجیس ویلیوز, مورل ویلیوز جمہوریت کے ساتھ کہیں نہ کہیں انٹیگریٹڈ ضرور ہیں جہاں جہاں وہ ڈیلیور کر رہی ہیں. سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب, آپ کی رائے لینا چاہوں گا اسی ریفرنس میں کہ جمہوریت اٹ سیلف آپ کے خیال میں کتنا مؤثر نظام حکومت ہے, اور اس کے اندر جو جن خامیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کو کیسے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے, اور یہ جمہور کی آواز حقیقی معنوں میں کیسے بن سکتی ہے؟
محترم, ہر ملک میں جمہوریت کی کامیابی یا ناکامیابی کے مختلف وجوہات ہیں.
جی,
اگرچہ کچھ عرصے سے دانشور صاحبان کہہ رہے ہیں کہ اب جمہوریت زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گی اور کوئی نیا نظام آنے کی ضرورت بھی ہے, ایسی کتابیں بھی آ چکی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اب جمہوریت کی موت بہت قریب ہے. کسی نے کہا کہ اب تاریخ مکمل ہو چکی اور جمہوریت کے علاوہ کوئی نظام نہیں آئے گا.
صحیح,
ہر ملک کی اپنی صورتحال علیحدہ ہے. اب مثال کے طور پر جو ایسٹرن یورپ ہے اس کے اور سینٹرل یورپ کے درمیان بہت بڑا فرق ہوگا. ایسٹرن یورپ کمیونزم کے ماتحت رہا ہوا ہے, سوشلزم کے ماتحت رہا ہوا ہے, اور ان کا نظام جو تھا وہ مختلف انداز تھا جس میں پرولتیریت جس کو آپ کہتے ہیں کہ عام لوگ حکومت میں سمجھے جاتے تھے کہ وہ طاقت میں آ گئے ہیں, اگر نہیں جائے تھے تو وہ ان کو کسی وجہ سے خرابی سمجھتے تھے, لیکن اس چیز میں کہ ان کی آواز ہر جگہ موجود ہو. لیکن سینٹرل یورپ کی باتیں جو آپ نے بتائی ہیں, وہاں کچھ تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے کہ اس جگہ تو یقینی طور پر گڈ گورننس بھی کچھ نہ کچھ دکھائی دیتی ہے. وہاں میرا خیال ہے کہ یہ جو پاپولر لیڈرشپ ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. یہ کیوں پیدا ہو رہی ہے ان سینٹرل ایشیا ممالک میں, اس کو ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا اثر بہت ساری باقی دنیا پر بھی پڑ سکتا ہے.
Exactly.
تو یہ دیتا ہے کہ جب کبھی گلوبلائزیشن کی وجہ سے کسی ملک میں اس کی پرائڈ کو نقصان پہنچتا ہو, نیشن کی ہر کی اپنے ایک وقار ہوتا ہے, ایک اس کا خیال ہوتا ہے کہ نیشن کو یہاں تک پہنچنا چاہیے, جب اس کو صدمہ پہنچتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی پاپولر لیڈر اس صدمے کو دور کرنے کا نعرہ دے کر آگے آتا ہے, اور اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ملک میں وہاں کی سول سوسائٹی کتنی تگڑی ہو, کتنی مضبوط موجود ہو. اگر تو وہ موجود ہوتی ہے تو جیسے بہت سارے فلاسفر نے بھی کہا ہوا ہے کہ اس صورت میں سول سوسائٹی پاپولر گورنمنٹ کی رکاوٹ بن سکتی ہے.
Exactly. اور اگر دیکھا جائے تو شاید جو جس سول سوسائٹی کی آپ بات کر رہے
ہیں سینٹرل یورپ میں
سب سے زیادہ وہی گارڈ کرتی ہے جمہوریت کو اور جمہوریت اصولوں کو. خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکہ جیسے ملک جو ہیں وہ دنیا بھر میں جمہوریت کی کو پروان چڑھانے میں, اس کو نرچر کرنے میں باقاعدہ فنڈز فراہم کرتے رہے ہیں. اب آپ نے سنا بھی ہے فنڈز کے اوپر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کٹس آ رہے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ افریقی ملکوں میں بالخصوص اور کئی پاکستان جیسے ملکوں میں بھی جو سول اداروں کی امداد ہے وہ کم ہوگی. سو میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک اگر ون نیشن یا نیشن اسٹیٹ کی طرف جائیں گے تو اس سے جمہوریت کو ایز سسٹم کتنا نقصان پہنچے گا ورلڈ وائڈ؟
دیکھیے جو دنیا کا نظام تو ایک چیز ہے, لیکن جو انٹرنیشنل آرڈر ہے, جو بین الاقوامی نظام ہے, اس کے اندر جو بڑے ممالک ہیں ان کے اندر آنے والی سیاسی تبدیلیوں کا بہت زیادہ اثر نظر آئے گا. ابھی تو بہت شروعات ہیں. یعنی جس طرح آپ نے ذکر کیا بجٹ میں کٹوتیاں, ابھی بجٹ میں کٹوتیاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ وہ باقی دنیا کو پسند نہیں کرتے یا کوئی اور وجہ ہے, شاید کسی حد تک کوئی کچھ وجہ ٹھیک بھی ہو, لیکن اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پہلے اپنا گھر درست کرنا ہے. یہاں پر جو امریکہ کی رسٹ بیلٹ سٹیٹس ہیں جہاں پر کے لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو یہ پیسہ یہاں لگانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ریپبلکن پارٹی کی اپنی سیاسی سوچ ہے, یعنی اس کے دو بڑے بنیادی نقطے ہیں. نمبر ون, چھوٹی گورنمنٹ, یعنی وہ جو گورنمنٹ کا جو اسکیل ہے اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں, اور نمبر ٹو, اسٹرانگ ملٹری. وہ جو ڈیسینٹرلائزیشن پر یقین رکھتے ہیں اور پروٹیکشنزم کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ, تو ظاہر ہے کہ چاہے دنیا میں کوئی بھی نظام ہو, جہاں پر بھی پروٹیکشنزم آ جائے گی تو وہاں پر پھر ٹریڈ وارز بھی شروع ہوں گے.
میرے پاس چونکہ ڈیڑھ منٹ آخری رہ گیا, میں کوئکلی 20-20 سیکنڈ دینا چاہوں گا. سوال یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس کا کیا کردار بنتا ہے جو کم ہوتی ہوئی جمہوریت کی ساکھ ہے اس کو بہتر بنانے میں؟ 30 سیکنڈ جہانگیر خٹک صاحب, آپ پھر ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب کے پاس آؤں گا.
میرا خیال یہ ہے کہ جب کہ لیڈرشپ یہ ریئلائز نہیں کرے گی کہ وہ صرف اپنے ہی حلقے کے اندر رہ کر ترقی نہیں کر سکتے, ہمیں گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں اور وہاں پر ہم کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور ملٹی لیٹرلزم کی طرف جب تک نہیں جائیں گے اور ہم پروٹیکشنسٹ پالیسیز کی طرف جائیں گے, آئسولیشنسٹ پالیسیز کی طرف جائیں گے, تو میرا خیال ہے کافی ڈی اسٹیبلائزنگ ہوگا. اور اس کے
بہت شکریہ اثرات ایس ایم ظفر صاحب, لیڈرشپ کا رول جمہوریت کی گرتی ہوئی ساکھ کئی ملکوں میں اس کو بہتر بنانے میں. ایس ایم ظفر صاحب,
امریکہ کا آپ نے خاص طور پہ سوال پوچھا, بھائی صاحب نے بھی جواب,
بہت کم وقت ہے سر, 30 سیکنڈ میکسیمم.
میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے جمہوریت کا نیا تجربہ کیا تھا جو کہ پہلے دنیا میں نہیں تھا, کہ ایگزیکٹو پارلیمنٹ کے ریسپانسبل نہ ہو.
جی بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. یہ ہے کہ جو گفتگو ہو سکی, لیڈرشپ کا بہت پرومیننٹ رول ہے اور ان کو جمہوری اساس بنیاد کے مطابق ڈلیور کرنا ہوگا اور جمہور کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا, تبھی جمہوریت اور جمہوریت کا مستقبل جو ہے تمام ملکوں میں بہتر اور شاندار ہے. اسد حسن اور پروڈیوسر اسفر امام کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی تھی۔